الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے صحیحین میں پڑھا ہوگا, تاریخ اسلام میں نقل کیا ہے. من جملہ اور باتوں کے ایک مثال دوں گا, پھر اگلے خطبوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جب ان کا مقاطع ہو گیا اور مقاطع نے طول اختیار کیا, سلام کلام گفتگو سب بند, زار و قطار گھر میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے, حالانکہ ان کے کزن برابر میں رہتے تھے, حضرت معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے, وہ اوپر آ کے کہا کرتے تھے کہ تم تو جانتے ہو کہ میں نے کوئی عمدن غلطی نہیں کی ہے, تو تم بھی مجھ سے بات نہیں کرتے ہو. کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. اب وہ ہے کہ ان کو انفرادی طور پہ آزمایا جا رہا ہے. ایک ہوتی مشترکہ آزمائش, ایک ہوتی انفرادی آزمائش. اس موقع پر کسی بادشاہ نے خط بھیجا ان کو. اب یہاں ان کی آزمائش تھی مزید, کیونکہ وہ تنگ تھے, ان کی اپنی زمین بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. ایسے موقع پہ خط آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو بڑی منزلت دیں گے, آپ کو یہ عہدہ ملے گا, ایسا ایسا ایسا, کیونکہ محمد نے تو آپ کو بس باندھ دیا ہے یا آپ کو رسوا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں کعب بن مالک, اپنے تاثرات نقل کرتے ہیں بعد میں, وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری اس میں آزمائش ہے. اگر اس وقت میں نے اس خط کے اوپر کان دھرا تو سمجھ لو کہ میں فیل ہو جاؤں گا. میں نے وہ خط پھاڑا اور آگ میں ڈال دیا. یہ دیکھیے آزمائش, ظاہر ہے کہ صحبت رسول سے اتنا تو کم سے کم آدمی مضبوط ہو کہ اس کے اندر اگر ایسے موقع پہ اس کو ایسے خط ملتے ہیں, ایسے پیغامات آتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی, تو اس موقع پہ کیا کیا انہوں نے کہ نہیں یہ ایسا, میں اس وقت ایسا نہیں کروں گا, مگر کرنا ہی نہیں ہے. ان کو خط جلا دیا انہوں نے, اور جو بھی ان کے اوپر آزمائش آئی تھی اس کو پوری طرح انہوں نے فیش کیا. اور وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کا مقاطع ختم کیا, تو ان کے لیے وہ بہترین دن تھا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سے تمہاری ماں نے جانا ہے آج تک تمہارے لیے کوئی ایسا وقت نہیں آیا ہوگا, ایسا دن نہیں آیا ہوگا, ایسے ایام نہیں آئے ہوں گے اور اوقات نہیں آئے ہوں گے جسے کہ آج تم دیکھ رہے ہو. بے شک ان کو بہت خوشی ہوئی, ہر آدمی ان کو مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ کا مقاطع ختم ہو گیا. تو اس طرح سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے امیر کی طرف سے, اس میں بھی آپ استقامت سے ڈٹے رہیں. کوئی آزمائش آتی آپ کی اپنی وجہ سے, اپنے کیے کی وجہ سے, اس میں بھی آپ ڈٹے رہیں. اس کو اسلام آباد پھینکیں, آپ غلطی ہم نے کی اور ڈال دے اس کو اسلام کے اوپر کہ جماعت خراب ہے, نہیں ایسے نہیں ہے. اس موقع پہ بھی آپ ڈٹے رہے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اسے موقع پر. اور آدمی جو ہے جو گھبراتا ہے اس کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور اس کے دل کو صدمات سہنے کی بھی تقویت دیتا ہے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال میں آپ کو مشترکہ آزمائش کے بارے میں بھی بتاؤں گا, تھوڑا سا کچھ موسم کے لحاظ سے بات ہو جائے. محرم کا مہینہ, یہ بہت بہترین مہینہ ہے رمضان کے بعد, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے, اور آپ نے بھی روزے رکھے ہوں گے. 9-10 کے 10 تاریخ کا روزہ جو احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, یعنی روزہ عاشورہ, اس سے ایک سال گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس میں یہ فضیلت ہے. باقی محرم کے مہینے کے سلسلے میں مزید معلومات آپ دیکھیں, میراج میں انشاءاللہ ملیں گے. دوسری بات یاد کرنی ہے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں احادیث کے اندر تو یہ ذکر ہے کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے, اچھے امام تھے، اچھے خلیفہ تھے، متقی آدمی تھے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں لکھتے ہیں، شروع میں ہی لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے اور ہونے بھی چاہیے. انہوں نے احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یزید رحمۃ اللہ علیہ وہ جنتی آدمی ہیں، وہ اور ان کا لشکر بخشا گیا جنہوں نے عثمان دنیا پر حملہ کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. مختصر پہلے لشکر جو گیا تھا حضرت عثمان کی خلافت تھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سپہ سالار تھے، وہ بھی لشکر بخشا گیا. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کے موقع پر یزید رحمۃ اللہ علیہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، اور مغفور لہم ان تمام کی بخشش کر دی گئی ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح احادیث کے اندر تو ان کے لیے جنت کا ثبوت ملتا ہے، اچھائی کا ثبوت ملتا ہے، مگر کیونکہ آپ کو پمفلٹ پڑھے ہیں واقعہ کربلا اور افسانہ کربلا، جو کربلا کا واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے دو چار ہی ہیں، اور افسانہ کربلا کے واقعات بھرمار ہیں جو تمام جھوٹے من گھڑت جن کے اندر قصداب راوی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے لیے مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پر بہت کوشش کرنے کے بعد جو صحیح واقعات نکالے وہ چار پانچ زیادہ نہیں، باقی تمام واقعات جھوٹے یعنی افسانہ ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اتنا ذہن میں رکھیے، اور اس موقع پر وہ جو کتاب چاہے اس کو بانٹیے، کیونکہ وہ بہت کام کرے گا، کیونکہ اس میں تمام دلائل موجود ہیں. وہ کسی کی ذہن کی بات نہیں ہے، بلکہ جو تاریخوں کے حوالے اور جو ایسی احادیث ہے جو طبقات ساتویں طبقے کی ہے، چھٹے کی ہیں یا آٹھویں کی ہیں، اس میں تمام من گھڑت باتیں نقل کر دی گئی ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے اس کے ان کے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو شہید کرنے والے ہیں، ان کو قتل کرنے والے عراقی ہیں، کیونکہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حالت احرام میں مچھر یا مکھی مارنے کا کفارہ کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس شخص سے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، اس نے کہا کہ میں عراق کا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ حالت احرام میں یہ مچھر مارنے کا کفارہ تو پوچھتا ہے، لیکن انہوں نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، اس کا کفارہ نہیں پوچھتا. یہ مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ رہے تھے کہ وہ قتل کس نے کیا، ان کے قاتل کون لوگ ہیں، کیونکہ وہ تو اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے تمام حالات تھے. ان کے اس اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو ان کے قاتل کون تھے، عراقی لوگ تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا. لہذا اس سلسلے میں اگر کوئی ذہن بنایا جائے تو وہی بنایا جائے جو صحیح احادیث کے اندر مذکور ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں رد ہیں جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس طرح جیسے کہ یہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے، ان کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے. تمام ایسے واقعات ہیں جو محض دوسروں کو خوش کیا جاتا ہے، یا پیسے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں بھرپور طور پہ، سب آپ دیکھیے وہ زبان کھلتے ہیں اس طرح سے کہ معلوم ہو رہا کہ یہاں موجود تھے. تو اس میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ کربلا کا واقعہ مسلم ابو اعلیٰ نے حدیث ہے حسن سرد سے، یہ ٹھیک بات ہے بالکل کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کے مقام پہ ہوئی ہے، یہ ثابت ہے حدیث میں، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو یزید رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے لشکر نے شہید کیا تھا یا قتل کیا تھا، ایسا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا. بلکہ جو ثبوت مل رہا ہے صحیح حدیث سے وہ یہی ہے کہ عراقی لوگوں نے ایسا کیا ہے، عراق کے لوگ جو تھے ان کے دشمن تھے، اور جیسے کہ واقعہ گزشتہ حالات میں بتائے گئے ہیں، اس سوال میں ہوتا کہ وہ ان کے قاتل تھے. معلوم نہیں کہ وہ کتاب چاہے اس وقت ہے یا نہیں کربلا کے سلسلے میں، اگر ہے تو اس کو لیں اور اس کو تقسیم کریں، کیونکہ اس سے ایک صحیح بات کا پرچار ہوتا ہے، اور جماعت المسلمین جو چاہتی ہے وہ تو قرآن حدیث کی پیروی کرتی ہے. حالانکہ تاریخ اسلام والمسلمین پر بھی اسی موضوع کے اوپر جو ہمارا ایک چیپٹر ہے اس کو بہت لوگوں نے اچھالا، لیکن الحمدللہ اس کو کوئی بینڈ نہیں کر سکا. جب بھی ایسا موقع آیا تو جب ان کو پڑھایا گیا کہ آپ پڑھیے، سرکاری لوگوں کو، حکومت والے لوگوں کو، انہوں نے پڑھ کے کہا کہ یہ تو اللہ رسول کی بات ہے، اس میں کسی کی جانبداری نہیں ہے، کوئی ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں لکھی ہے، پر پھر بھی اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے اس لیے کہ یہ موضوع بحث اتنا اہم نہیں ہے. اگر ان کو شہید بھی کیا گیا تو اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے, شہادت کا رتبہ جو ہے بہت بڑا رتبہ ہے, اس پر آدمی فخر کرے, نہ کہ ہر سال یا ہر مہینے میں یا مخصوص دنوں کے اندر اس کو اس میں رویا جائے یا پیٹا جائے. یہ تمام باتیں بیکار ہیں, اسلام کا ایک کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل بے دینی کی باتیں ہیں. اقول و قول اللہ.